پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم گفتگو کریں گے متعدد موضوعات پر، لیکن بدقسمتی سے اس وقت تو پاکستان کے ٹیلی فون لائنوں کے ساتھ تو ایک کوئی بہت بڑی پرابلم لگ رہی ہے، کوئی نمبر وہاں سے تھرو نہیں ہو رہا. لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے موضوعات میں سب سے پہلے پاکستان کی سیاست ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں اور انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں. مختلف پارٹیاں اپنے ٹکٹ جاری کر رہی ہیں، اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار رہی ہیں، نئے الائنس بن رہے ہیں، پرانے الائنس ٹوٹ رہے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کریں گے، جس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ایک کمیٹی نے رپورٹ دی ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی کہ پاکستانیوں نے بیرون ملک $15 ارب سے زیادہ بھیجے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورت حال ہے، اور یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ دو دن کے بعد ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے، اور وہاں پر پاکستان کو جو ابھی تک گرے ایریے میں ہے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بلیک لسٹ نہ کر دیا جائے. اس پہ گفتگو کریں گے، جس کے بعد دو شام کی صورتحال اور پھر صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں امیگریشن کی پالیسی میں تبدیلی کے انہوں نے جو موقع میں تبدیلی کی اس کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہ انتخابی سال ہے، تو مجھے پروڈیوسر جی بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے کوئی لائن نہیں مل رہی ہے، تو ہم نے زحمت دی ہے ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں مسعود عبدالی صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اسٹن سے ہم ان سے بات کریں. عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو پیٹ اب پاکستان عوامی تحریک ہے طاہر القادری صاحب کی، انہوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا، اور میں چاہتا ہوں ذرا سن لیں کہ قادری صاحب نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا کیا جواز دیا ہے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں، قادری صاحب نے کیا کہا.
جنگ صرف اس نظام کی تبدیلی اور اس کی اصلاح اور اس سے غلاظت اور کرپشن سے پاک کرنے کی، وہی چور، وہی ڈاکو، وہی لٹیرے، وہی قاتل، قانون کو پاؤں کے نیچے پامال کرنے والے، وہ سارے جرائم پیشہ پھر اسمبلیوں کی سیٹوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں.
جی عبدالی صاحب، یہ اس وقت تو صورتحال ہے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سارے وہی لوگ ہیں جو پرانے چہرے تھے. پاکستان کی سیاست کو آپ کس نہج پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو جو اچھی نظر آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے علاوہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں بالکل پرعزم ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گی. اور ایک اور اچھی بات جو میرے خیال خاصی جمہوری میں سمجھتا ہوں قادری صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے انتخاب کا بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ انتخاب میں حصہ نہیں لینے کا اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب اس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی دوسری جماعتوں کے لیے، یعنی جسے قانون جسے کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر والی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، بلکہ وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے. ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام جماعتیں حصہ لیں. اچھا، اس کے علاوہ قادری صاحب کی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی غیر منطقی نہیں، ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت جو میں سوشل میڈیا پر پیچھے دیکھ رہا ہوں، عوام کے اندر سخت مایوسی ہے کہ وہی لوگ جن پر الزامات ہیں یعنی بدعنوانی کے، وہی لوگ جو ہیں مختلف جماعتوں کے یعنی جماعتوں کا چولہا بدل کے دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، یعنی وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر کے کچھ تحریک انصاف میں چلے گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے. تقریباً تمام جماعتوں میں شکایت ہے کارکنوں کو کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ عوام کی امنگوں کے یعنی کارکنوں کی امنگوں کے مطابق تقسیم نہیں ہو رہی. اس کی تو خرابی کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جعفر صاحب کے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہیں جمہوریت بڑی عزیز ہے، ان انتخابات کی بڑی ضرورت ہے، یہ چاہتے ہیں منتخب حکومت آئیں، لیکن یہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں رکھتے. یعنی یہ نہ یہ اپنی جماعتوں میں انتخاب کراتے ہیں، نہ یہ ٹکٹ کی تقسیم کے وقت لوگوں سے رائے لیتے ہیں. دیکھنا ہوتا ہے بلاول ہاؤس سے تقسیم ہو رہے ہیں، اور بنی گالا سے تقسیم ہو رہا ہے، اور پہلے تو لندن سے تقسیم ہوتا تھا، اور یہاں سے اور رائے ونڈ سے تقسیم ہو رہی ٹکٹیں. حالانکہ ٹکٹیں جو ہیں وہ تو پرائمری انتخابات ہونے چاہیے ہر جماعت کے اندر، ہر حلقے کے اندر کارکنوں کے درمیان استصواب ہو رہا ہے، رائے شماری ہو اور جو شخص بھی اسے ووٹ دے دے. تو اس کی وجہ سے یہ شکایت ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ سب کچھ کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ بری سے بری جمہوریت بھی اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہے. اس جمہوریت کا علاج یہ کہ مزید جمہوریت. تو اسی طرح اس کو چلتے رہنا چاہیے میرا خیال میں, اور شاید اس طرح کچھ دن کے بعد یہ تمام جو شکایتیں جو فرما رہے ہیں قاضی صاحب کے بہت غلاظت ہے اور گند ہے سیاست میں, میرے خیال ہے سب اس گند کو اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس نظام کو برقرار رکھا جائے, انتخابات ہوتے رہیں, اور ان شاء اللہ میرا خیال ہے کہ کچھ دن کے بعد یعنی 2-4-5 انتخابات مزید کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی.
اچھا اب مجھے ایک میرے سوال کا جواب اور دیجئے کہ جو مطلب اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور نئے الائنسز بن رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی جماعت اس پوزیشن میں ہے پاکستان میں کہ اکثریت حاصل کر سکے, یا یہ کہ ہنگ پارلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں اور ایک غیر مستحکم سی مخلوط حکومت آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے جعفر صاحب, اس میں میں عرض کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نئے الائنس بھی بنے. اگر 13 کے انتخابات کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک نیا الائنس جو ایم ایم اے کی شکل میں بنا ہے, تو یہ الائنس بھی پرانا الائنس ہے. یہ 2002 میں یہ لوگ الائنس بنا تھا اور یہ انتخاب جیتے بھی تھے اچھے خاصے, ان کو میں خیال 65 نشست قومی اسمبلی میں ملی تھیں, اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی, اور بلوچستان میں انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تھی قافلیگ کے ساتھ مل کر کے. تو اس لحاظ سے کوئی نیا الائنس نہیں, اور بہت دن سے اس الائنس سے بات چیت چل رہی تھی ان کی, تو نیا الائنس تو نہیں. اب جو باقی رہا سوال کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جتنے جائزے اب تک آئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قارئین آپ کے جو سامعین سمجھ لیں کہ یہ میں سروے کی رائے دے رہا ہوں, میری ذاتی رائے نہیں ہے, اس لیے کہ انتخابات میں باعث نہیں ہونا چاہیے. جو رائے ہے جو انتخابی جائزے وہ تو لگ رہا ہے کہ 2013 کے نتائج ہوں گے, اور 2013 کے نتائج کے مطابق ایسا لگ رہا ہے, اور 2013 کے نتائج میں فرق صرف یہ ہے کہ غالباً پنجاب میں نواز لیگ کی اہمیت کی حمایت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, جبکہ ایم ایم اے فیکٹر کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو ہے ان کو دباؤ کا سامنا ہے تحریک انصاف کو. تو جو نظر آ رہا ہے نتیجہ اگر کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی تو اس سے تقریبا اتنے ہی لوگ ہوں گے, اسی طرح خیبر پختونخوا میں غالباً ایم ایم اے اور اس کے درمیان پی ٹی آئی اور اے این پی کے درمیان سیٹیں تقسیم ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ مرکز میں ہنگ پارلیمنٹ کا امکان تو موجود ہے, لیکن صوبہ میں تو یقیناً موجود ہے کہ سرحد کے اندر تو میرا خیال ہے, خیبر پختونخوا کے اندر تو ہمارا خیال ہے کہ شاید میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید کوئی ایک جماعت جو ہے اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی, وہاں یقیناً جو ہے وہ مخلوط حکومت بنے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومت بننا اور ہنگ پارلیمنٹ جو ہے یہ بھی کوئی یعنی جمہوریت کے لیے منفی چیز نہیں ہے. یعنی مضبوط حکومت جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس سے نہیں بنتی کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو, بلکہ میرے خیال مخلوط حکومت زیادہ مطلب سارے یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ مخلوط حکومت ہیں, یہ دو دو تین تین جماعتیں مل کر کے حکومت بناتی ہیں اپنی اور 5 سال پورے کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مخلوط حکومت بننا بھی ہنگ پارلیمنٹ ہونا بھی کوئی یعنی جمہوریت کے لیے برا نہیں ہے. جب ضرور سے اس بات کی ہماری سیاسی جماعتیں اس بات کو محسوس کریں کہ جمہوریت برداشت کرنے کا نام ہے, جمہوریت جو ہے وہ انتخابی آمریت کا نام نہیں ہے بلکہ جمہوریت برداشت کرنے کا نام ہے اور کنسنسس پیدا کرنے کا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس رویے کو اختیار کریں ہماری سیاسی جماعتیں تو اگر ہنگ پارلیمنٹ بھی آ گئی تو میرا خیال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا ایک بات مسعود عبداللہ صاحب, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی بہت سننے میں آتی ہے الیکٹیبلس, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ 50-60-70 کے قریب بڑے لوگ ہیں جو الیکٹیبلس ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, اور وہ جس جماعت میں جاتے ہیں اس کی جانب اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. الیکٹیبلس کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی سیاست میں؟
دیکھیے جعفر صاحب, انتہائی اگر لوگ اس کو ناشائستہ نہ سمجھیں, الیکٹیبل دراصل لوٹا کریسی کا نام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ حصولی طور پر دیکھیں لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنی جماعت کو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جماعت کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کی امنگوں کے مطابق کو نامزد کرے امیدوار. اب الیکٹیبل کا مطلب تو یہ بنا کہ ایک کارکنوں نے سارا زور لگایا اپنی پارٹی کے لیے کام کیا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عمومی حزب اختلاف کی جماعت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ان کو نقصانات سہنے پڑتے ہیں. اس سارے نقصانات کے باوجود وہ کارکن بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ بہت اخلاص کے ساتھ اپنی جماعت کے لیے کام کرتا ہے, اور پھر جب انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا جب انتخاب میں کھڑا ہونے کا وقت یعنی ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے دوسری جماعت سے جو پہلے آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا, آپ کے خلاف بات کرتا تھا, آپ کے نظریے کے خلاف بات کرتا تھا, آپ نے اس کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا. تو دیکھیں آخر اخلاص کیسے آئے گا؟ ایک شخص جو پانچ سال آپ کے نظریات کا مخالف, دیکھیں آپ کوئی جماعت جب میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اس جماعت کے نظریات کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پانچ سال آپ کے نظریے کی آپ کے اصولوں کا مخالف رہا ہے اسے آپ نے اپنی جماعت میں لا کر کے پارٹی کا ٹکٹ دے دیا, تو مطلب یہ تو غیر منطقی سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نصب العین سے روگردانی کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اپنے نصب العین سے مخلص نہیں ہیں, اور آپ جو ہیں جو منشور پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کا اخلاص جو ہے مشکوک نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے پروگرام پہ تو وہی عمل کر سکتا ہے جو آپ کے نظریے سے اتفاق رکھتا ہو. اگر آپ باہر سے لوگوں کو لائے ہیں تو اس سے نقصان, اس سب سے بڑا نقصان یہ کہ خود کارکنوں کا حوصلہ جواب دیا جاتا ہے, انہیں یعنی انتخاب میں کوئی لطف نہیں آتا, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے, اور پھر وہ لوگ منتخب ہونے کے بعد اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جو تقریباً 70-80 افراد تھے ایم این اے تھے یعنی الیکٹیبل جنہیں آپ کہتے ہیں, وہ 2002 میں مسلم لیگ نون چھوڑ کے قاف لیگ میں چلے گئے, 2008 میں وہ قاف لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ گئے, اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے, اب وہ مسلم لیگ نون سے تحریک انصاف میں آ رہے ہیں. تو ظاہر کہ ایسے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے سیاست میں تبدیلی نہیں آئے گی. نظام جو ہم لوگ کہتے ہیں چہرے بدل رہے ہیں لیکن نظام نہیں بدل رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شخص جو جس کے انتخاب نشان تیر تھا اس کا انتخاب نشان جو ہے وہ بلہ بن رہا ہے, اس کا انتخاب نشان سائیکل بن رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, نئے افراد کے انتخابات کے نظریے میں تبدیلی نہیں آ رہی, بلکہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 30-35 سال سے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہی نئی پارٹی کے ساتھ منتخب ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا خیال جو سب سے بڑا نقصان الیکٹیبل کا یہ ہے کہ لوگوں کا انتخابی نظام پر اعتماد اب ختم ہو رہا ہے.
اچھا دوسرے یہ کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی ہر امیدوار کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو یہ تو کوئی انیوژول بات نہیں ہے, اس لیے کہ امریکہ میں بھی انتخابات پہ خرچہ ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی ہوتا ہے. اس کو ایک قابل اعتراض بات کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟
دیکھیں پھر میں یہ کر رہا ہوں, پھر قانون میں تبدیلی کر لی جائے نا. امریکہ میں جو الیکشن کمیشن ہے اس میں کوئی ایسی قدمت نہیں کہ ایک امیدوار کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے, اور پھر یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ احتساب کا پورا نظام ہے, الیکشن فنڈ کی وصولی کا پورا نظام ہے, اور انہیں اس کے جواب دینا پڑتا ہے. پاکستان میں یا تو اس قانون کو ختم کر دیا جائے, مجھے یہی لگتا ہے نا کہ ہم قانون کو پاکستان میں کے سیاستدانوں نے قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے, کہ مثلا وہاں لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ شاید قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 10 یا 12 لاکھ اور صوبائی اسمبلی کے 3 یا 4 لاکھ روپے آپ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو خود پتا ہے جو آپ نے خود فرمایا کروڑوں بلکہ بعض جگہ ارب روپے خرچ ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو قانون کو تبدیل کیا جائے, اسے نکال دیا جائے اس بات کو کہ بھائی اس کی لمٹ ختم کر دی جائے, پھر ٹھیک ہے جو شخص جتنا چاہے پیسے خرچ کرے. کیونکہ جو قباحت اسے پیدا ہو رہی ہے, جو خرابی پیدا ہو رہی ہے, وہ یہ کہ قانون شکنی جو ہے نا بذات خود وہ ایک غلط رجحان کو جنم دیتی ہے معاشرے کے اندر. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ قانون توڑ رہے ہیں, تو ان کے اندر بھی قانون کے احترام کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس سے فرق یعنی پیسہ لگانے سے اور پیسہ نہ کرنے سے فرق پڑے نہ پڑے, قانون رہنے کے بعد بڑا فرق پڑ رہا ہے, اور یہ دراصل قانون شکنی جو ہے اس کے نقصان ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آئندہ اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی کر کے اس قانون کو منسوخ کر دیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے منظر قریشی صاحب نے. منظر قریشی صاحب, آپ پاکستان کی سیاست پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہاں انتخابات کی فضا بنی ہوئی ہے, بڑی گہما گہمی ہے, اور انفارچونیٹلی اس وقت تو پاکستان میں ٹیلی فون سسٹم بالکل کوئی کال نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, ہم کوئی کال نہیں تھرو کر سکتے وہاں پر, تو ہم نے ڈپینڈ کیا ہے آپ پر. اور عبدالی صاحب ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کیا رول دیکھ رہے ہیں اور آزاد امیدواروں کا کیا رول آپ کو نظر آتا ہے؟
جی, اب جو سچویشن بن گئی یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو خیر تھے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کافی زیادہ سیٹ بیکس ہو رہے ہیں اور لوگ زیادہ ان کو پسند نہیں کرتے, اور سرٹن جو ہیں وہ تو لٹرلی لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ کرپٹ پارٹیز ہیں. تو اس لیے جو الیکشن جیتنے کا کوشش کرتے ہیں تو لاٹ آف پیپل جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی جیتیں, تاکہ ہمارے پاس آخر میں الٹیمیٹلی کوالیشن گورنمنٹ ہی بننی ہے, تو اس میں بارگیننگ چپ ان کے پاس زیادہ پاور آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہم کسی بھی پارٹی کو جب بھی چاہیں گے جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈسیبلٹی کا ڈسیبل نہیں ہو سکتے, ان کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے وہاں پر یہ ٹرینڈ ہی چل گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے الیکٹیبلز ہیں وہ اب کوشش کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن جیت کر آئیں, اور پھر آگے جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون, جس طریقے سے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ ڈپینڈنگ کون کے بیٹ کون زیادہ کر رہا ہے اور کون کس طرف ان کو بینیفٹ زیادہ ہے, تو اسی حساب سے وہ پھر پارٹی کو سوئچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ دیکھنے میں پاکستان میں آ رہا ہے, اور بیسیکلی جو پارٹیز ہیں وہ اپنا جو ایک ان کا امیج ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں.
اچھا, دوسرے یہ کہ آج کی جو خبر ہے ایک بہت بڑی, وہ یہ ہے کہ جو حافظ سعید صاحب کی جماعت الدعویٰ تھی اس کو پاکستان الیکشن کمیشن نے رجسٹر نہیں کیا تھا, جو ان کی پہلے تو اس کو بین کر دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے ملی مسلم لیگ بنائی, اس کو بھی رجسٹر نہیں کیا. اب ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ اکبر نامی ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, اور ظاہر ہے کہ جماعت الدعویٰ وہ جماعت ہے جس کو امریکہ نے بھی, جس پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اور بھارت بھی ممبئی حملوں کے لیے اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس کو سن لیں, پھر ہم اس پر آپ سے کمنٹ لیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے.
ملی مسلم لیگ 2018 کے عام انتخابات میں اللہ اکبر تحریک کے ساتھ مل کر حصہ لے گی. جماعت الدعویٰ کے ترجمان ندیم عوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے. ندیم عوان نے بتایا کہ ان کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹر نہیں کیا, جس کے بعد ان کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اللہ اکبر تحریک کے ساتھ مل کر ملی مسلم لیگ کے نمائندوں کو میدان میں اتارا جائے گا. اس سلسلے میں کچھ حلقوں میں امیدواروں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ندیم عوان نے بتایا کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, البتہ ان کے صاحبزادے طلحہ سعید قومی اسمبلی کے حلقہ 91 سرگودا سے, جبکہ ان کے داماد خالد ولید قومی اسمبلی کے حلقہ NA 133 لاہور سے الیکشن لڑیں گے. اللہ اکبر تحریک کے سربراہ ڈاکٹر احسان باری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, اور وہ 2013 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں.
عبدالی صاحب, امریکہ اس جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندی لگا چکا ہے, بھارت کا اس پر اعتراض ہے, اب اس جماعت کے افراد دوسرے نام سے دوسری جماعتوں میں آ کر انتخاب لڑ رہے ہیں, کس طرح سے افیکٹ کرے گا پاکستان کی پوزیشن کو یہ معاملہ, خاص طور پر امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟
دیکھیے, ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو پڑے گا اور امریکہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا, لیکن مجبوری پاکستان کی بھی ہے کہ اگر ان کی سیاست, ان کی جو عدالت ہے وہ اجازت دے رہی ہے اس کو. آپ نے دیکھو کئی بار دعویٰ, یعنی جماعت الدعویٰ کے لوگ گرفتار ہوئے, خود حافظ سعید صاحب, اور اس کے بعد ان کو عدالت ضمانت پر رہا کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر, مطلب ہر ملک قانون کے حکمرانی کی بات کرتا ہے, پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی اپنی عدالتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. اگر عدالتیں ان کی جو ہیں وہ ان لوگوں کو رہا کر دیتی ہیں, یا ایسے ثبوت نہیں مہیا ہو پاتے جس کے بارے ان کو سزا دی جا سکے, تو ظاہر حکومت بڑی مجبور ہے. اب یہاں الیکشن کمیشن کا معاملہ یہی کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی اور ملی مسلم لیگ کو رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا. اب ان کے لوگ اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے, ایسی پارٹی اللہ اکبر پارٹی سے, جیسے آپ فرما رہے, ابھی میں رپورٹ میں سن رہا تھا کہ ان کے ترجمان نے کہا کہ وہ رجسٹر ہے, 2013 میں اس نے انتخاب میں حصہ لیا ہے, یعنی چونکہ میرے علم نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ظاہر ایک جماعت ہی جس نے 2013 میں انتخابات میں حصہ لیا ہے, اس کے پلیٹ فارم سے کچھ آزاد لوگ انتخاب میں حصہ لیں, تو حکومت پاکستان جو ہے وہ تو مجبور ہے, وہ تو ذمہ داری, اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی. زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ دوبارہ عدالتوں سے رجوع کرے اور عدالتوں میں یہ کہے کہ ان لوگوں کو انتخاب لڑنے پابندی لگائی جائے. لیکن عدالت اگر فیصلہ نہیں دیتی یا عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, تو پھر الیکشن کمیشن اور پاکستانی حکومت کے لیے جو ہے پابندی لگانا مشکل ہے. ایک بڑا مسئلہ پاکستانی حکومت کا اس وقت ہے کہ جو حکومت کا مسئلہ, اس سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کا ہے کہ یہ لوگ پابندی لگا رہے ہیں لیکن وہ ثبوت فراہم نہیں کر رہے حکومت پاکستان کو. کم از کم حکومت پاکستان کے کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے وہ ثبوت فراہم نہیں کر رہے جنہیں یہ اب عدالت میں پیش کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اس لیے کہ جب بھی یہ گرفتار کرتے ہیں ان لوگوں کو, وہ لوگ جو ہیں عدالت میں کیس لے جاتے ہیں اور عدالت کو رہا کر دیتی ہے, اس لیے کہ وہ ثبوت موجود نہیں ہے ان کے پاس کہ ان پر مقدمہ, ان کو سزا دی جا سکے. تو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی کہ امریکہ اور روس, امریکہ اور برطانیہ, بھارت اگر واقعی مخلص ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو ان کو چاہیے, اور ان لوگوں کے خلاف ان کے پاس ثبوت ہیں تو ان کو چاہیے کہ ثبوت اب پاکستانی حکومت دیں تاکہ پاکستانی حکومت اس کو عدالت میں پیش کر کے معاملے کو قانونی طور پہ حل کر لے.
منتظر صاحب, قبل اس کے میں آپ کے پاس آؤں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک کالر ہیں پاکستانی کشمیر سے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا منتظر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ یہ جو سچویشن ہے, پاکستان اپنے آپ کو کس طرح یہ اس سچویشن سے نکال سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی عبدالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قانونی طور پر پاکستان پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن پھر پاکستان کے پاس آپشنس کیا ہیں, آلٹرنیٹس کیا ہیں؟
بہت کلیئر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک پرسیپشن کی گیم ہے. یہ پرسیپشن بلڈ کیا گیا ہے کہ یہ ایک گروپ کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے تو کہنا چاہیے کہ ڈیمونائز کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور وہ ایکچولی اس گروپ کو نہیں کیا جا رہا, پاکستان کو کیا جا رہا ہے. تو یہ ٹارگیٹنگ پاکستان کی انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے اور امریکہ کے, کیونکہ جس طرح ہم نئے ریلیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو امریکہ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جو انڈیا کہہ رہا ہے تو اس کو یس کریں. اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر بن جاتا ہے. پاکستان کو ایکچولی یہ, اور وہ ثبوت کوئی ہوتا نہیں ہے ان چیزوں, کیونکہ یہ پرسیپشن بلڈنگ ہوتی ہے, یہ فیک نیوز کے اوپر بھی بعض دفعہ ہوتی ہے. کئی تو ایسے ہیں تھے ان کے اندر جو کہ ٹیررزم میں انوالو تھے, لیکن
جی
ٹھیک ہے جی, تو یہ جو پرابلم تھا اس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پاکستان اپنی پرسیپشن بلڈنگ بہتر کرے. تو اگر ایسا کر پائے گا تو پھر پاکستان کے لیے آسانی رہے گی, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ عدالت کے تھرو ان کو سزا دیں تو جب ثبوت ہوں گے ہی نہیں تو آپ سزا نہیں دے پائیں گے, اور اگر سزا دیں گے بھی تو وہ ایک دوسری طرف سے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بہت سے ادارے ہیں وہ پھر پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان کو بہت ہی بیلنس کے اوپر چلنا اس پہ پڑے گا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کا پرسیپشن بلڈنگ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کرنی پڑے گی, جہاں پہ پاکستان کا پرسیپشن بہت برا ہو چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں.
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, اور سامعین ہمیں اس وقت تو جوائن کیا ہے ممتاز باہر معاشیات ہیں جناب شاہد جاوید برقی صاحب, جہاں میری لینڈ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. برقی صاحب بہت شکریہ بہت شارٹ نوٹس پہ جوائن کرنے کا, ہمیں اس وقت بڑی پرابلم ہو رہی ہے, پاکستان سے ہماری لائنیں جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں کسی صورت سے بھی, تو آپ کو زحمت دی بڑی شارٹ نوٹس پر. یہ پاکستان میں جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیجیے تاکہ پھر میں آپ سے کمنٹس لے سکوں.
اس رپورٹ کا انکشاف پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے بیرون ملک پاکستانیوں کے مبینہ اثاثوں کے معاملے سے متعلق اسخط نوٹس کے تحت ہونے والی سماعت کے بعد جاری ہونے والے عدالت کے ایک مختصر حکم نامے میں کیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ نے یہ نوٹس ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان اطلاعات کے بعد لیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں اربوں ڈالر کے اثاثے موجود ہیں جنہیں قانونی طریقے سے ظاہر نہیں کیا گیا ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر طارق باجوہ کی سربراہی میں ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی. کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں نے مالی سال 2016 اور 2017 کے دوران 15 ارب ڈالر سے زائد کی رقم اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی, اور اس کے علاوہ ایک بڑی رقم ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی. بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں سے متعلق رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اپنے ایک آئندہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے یا نہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے ہیں.
جی برقی صاحب, یہ ایف اے ٹی ایف میں کیا کس طرح سے پاکستان کو امپیکٹ کرے گی رپورٹ؟
یہ جو سپریم کورٹ کو سبمٹ کیا باجوہ صاحب نے,
جی
دیکھیں یہ وی ہیو نون دس فار اے ویری لانگ ٹائم, یہ پتا تھا کہ یہ بہت پیسہ جا رہا ہے. جب تک پالیسیز کو فکس نہیں کرے گی گورنمنٹ, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ کیپٹل کنٹرولز کو بڑھانا چاہیے. جس کی ضرورت ہے بہت وہ ہے بہت سیویئر پینلٹی فار کیپنگ منی آؤٹ سائڈ اینڈ ناٹ پیئنگ ٹیکسز. اب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں, میں یو ایس میں رہتا ہوں, یہاں اگر آپ کے کوئی ایسٹس باہر ہیں اور آپ ان کو نہ ڈکلیئر کریں تو بہت سیویئر پنشمنٹ ہے. یہ جب تک پاکستان میں یہ اس قسم کی ٹیکسیشن نہیں لگائی جاتی اور اس قسم کے لاز نہیں بنائے جا سکتے کہ لوگوں کو جنہوں نے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اور اس پہ ٹیکسز نہیں دے رہا ہے, تو اس کی پنشمنٹ بہت ہے. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, انہوں نے بہت پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. میں سنگاپور جاتا ہوں ہر سال دو تین ماہ کے لیے, تو وہاں ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ لنچ پہ بلایا, نام نہیں میں لوں گا کیونکہ یہ پرائیویٹ کانورسیشن تھی. وہ ایک بہت بڑی بینک کے صدر ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سنگاپور میں تین ملکوں سے بہت پیسہ آ رہا ہے, سب سے زیادہ چائنا سے, اس کے بعد رشیا سے, اور تیسرا پاکستان سے. تو آپ دیکھیں کہ وہ چائنا رشیا کے ساتھ ملانا, ہمارے چھوٹا ملک ہے, چھوٹی اکانومی ہے, تو جو ہمارا ٹیکس سٹرکچر ہے وہ اتنا خراب ہے کہ لوگ اس کو اسکیپ کرتے ہیں, لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے ملک میں, وہ پیسہ وہاں نہیں رکھنا چاہتے. حالانکہ یہ جو سنگاپور بینکر مجھے بتا رہا تھا کہ ہم ان کو ریٹرن بالکل نہیں دیتے, 0.3% کے کچھ اس قسم کا ریٹرن ہے جو پیسہ رکھا ہوا ہے, لیکن رکھا ہوا ہے کہ وہ ریٹرن بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس پہ ٹیکس نہیں لگتا.
اچھا نہیں, برقی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک رہتے ہیں, جب وہ پاکستان, بجائے اس کے کہ جو لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یہاں روپے آپ کے عزیزوں کو دے دیں گے, آپ وہاں ہمیں ڈالر دے دیجئے, تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے پاکستان یا پاکستان کی گورنمنٹ, کن قوانین کے تحت؟
حوالہ ہنڈی کی بات کر رہے ہیں.
جی جی,
یہ ان چیزوں کو چلنے دینا چاہیے, یہ مارکیٹ کے آپریشنز ہیں, اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے جو ڈومیسٹک لاز ہیں ان کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے, جب تک وہ نہیں ہوں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے ایک دو دن میں, اور پاکستان آلریڈی گرے ایریا میں ہے,
جی
اس رپورٹ کے بعد وہاں پر آپ کیا چانسز دیکھتے ہیں پاکستان کے نکل آنے کے اس گرے ایریا سے؟
انہوں نے, گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس تو لیے ہیں, دیکھیں اس کو کیسے یہ ٹریٹ کرتی ہیں, یہ جو ٹاسک فورس ہے جو باہر ہے, اس میں بھی پولیٹکس چل رہی ہے. پاکستان آج کل بہت ان پاپولر ملک ہے, امریکنز بہت خلاف ہیں, انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, تو یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ اکنامک بیسس پہ اس کا فیصلہ ہوگا. جی
چانسز کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟
میرا خیال پاکستان شاید نکل جائے گا, پاکستان کو یہ جو وارننگ دی ہے وہ ریموو کر دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے کافی اس میں اسٹیپس لیے ہیں.
بہت شکریہ برقی صاحب آپ کا.
جی نہیں, تھینک یو فار کالنگ.
جی
خدا حافظ.
منتظر صاحب, آپ کا بھی ان معاملہ سے تعلق رہتا ہے فائنینس سے بھی, یہ بتائیے کہ اس وقت کیا پاکستان کا اس رپورٹ کے حوالے سے, جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے.
جی یہ بیرون ملک جو پاکستانی ہے وہ ایک بہت ریلیٹیولی ڈفرنٹ وہ ہے چینل, جس کے اندر ایکچولی جو بلیک منی ہے اس والیوم پہ نہیں جا رہا ہوتا جس طریقے سے باقی جو چینل پہ ہم دیکھتے ہیں, جس طریقے سے وہاں اسمگل کرتے ہیں پیسے کو اور ملینز پاؤنڈ جو ہیں ایک فلائٹ کے اوپر گولڈ کی صورت میں لیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں زیادہ. کیونکہ اگر ہم انلیگل ٹرانزیکشن کو دیکھیں گے تو وہ انلیگل ٹرانزیکشن میں آتی ہیں, اور یہ اس طریقے سے انلیگل ٹرانزیکشن میں نہیں آتی انلیس کہ اس کو کسی ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کیا جا رہا ہو. لیکن یہ بھی ٹریسیبل ہوتی ہیں, کیونکہ جس بندے نے یہاں پر پیمنٹ یو کے میں کی یا امریکہ میں پیمنٹ کی, تو انہوں نے کسی ایک سورس کو پیمنٹ کی ہوگی, اپنے بینک سے پیمنٹ کی ہوگی جو کہ انہوں نے ارن کیا ہوا پیسہ تھا. لیکن جو دوسری طرف پاکستان کے اندر سے جو چل رہا تھا چینل, جس طرح یہ ابھی برقی صاحب کہہ رہے تھے, اگر وہاں پر ارن کیا ہوا پیسہ وہ وائٹ منی نہیں ہے
اس کو لانڈرنگ کر رہے ہوں گے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک اور اسپیکٹ آ جاتا ہے. تو پاکستان کی جو ڈومیسٹک ہے سسٹم اور جو ہماری جوڈیشری ہے اور جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا تاکہ وہ وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی کو روک سکیں. کیونکہ یہاں سے جو پیسہ, اگر میرے پاس سپوز میں پیسہ ہو تو میں کسی کو دے دیتا ہوں, تو ایز اے گفٹ بھی میں دے سکتا ہوں 50,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ یا 1,00,000 ڈالر, تو وہ آپ اس کو الیگل نہیں کہہ سکیں گے. لیکن دوسری طرف اگر جو اگر ان ریٹرن جو پیسے دیے گئے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ الیگل میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ اتنے پیسے جو پاکستان سے جو چوری کیے گئے, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ نیکسٹ گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہوگا کہ سٹار انیشیٹو جو یونائٹیڈ نیشن کا ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام ہیں جو بلیک منی اسلام آباد لے کے گئے ہیں وہ یہاں پر سیز کیا جا سکے. کیونکہ لاسٹ ایئر اپریل میں یورپین یونین نے بھی یہ لا پاس کر دیا تھا اور یو کے اندر بھی یہ لا ہے کہ اس طرح کے پیسے کی جو بھی ایسٹس ہوں گے اگر آپ وہاں پر صحیح طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے سورس کنٹری میں, تو اس کو ایسے سارے ایسٹس کو سیز کر دیں گے. اور جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اگر وہ پیسے جو ہیں وہ واقعی چوری کے ہوں گے تو وہ سارے پیسے اس ملک کو واپس کر دیے جائیں گے. تو آئی تھنک کہ پاکستان اب اس سچویشن میں آ گیا ہے کہ جہاں پاکستان کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی نیشن کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا اور یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا.
مسعود عبدالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پاکستان میں نئی قانون سازی کی ضرورت ہے؟
دیکھیے بالکل, میں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے امریکہ میں قانون ہے کہ ہر شہری کو ہر سال جون تک امریکہ سے باہر بینک اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرانی پڑتی ہے, بینک اکاؤنٹس کی بھی اور اس سے باہر جو انویسٹمنٹ کے اکاؤنٹ ہے. مثلا آپ نے اگر کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حصص خرید رکھے ہیں تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی رپورٹ میں. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے, یہ رابرٹ ملر کمیشن نے جو پال مینافورٹ صاحب جس بنا پر جیل میں ہیں, وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ انہوں نے باہر کے بینک اکاؤنٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا امریکہ میں. یعنی ابھی تک ان پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے دھاندلی بےمانی کی ہے, بلکہ یہ کہ انہوں نے یہاں سے پیسے غالباً روس سے کسی اور ملک سے انہوں نے پیسے کمائے جو انہوں نے ملک سے باہر بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیے اور وہاں سے پیسے ٹرانسفر کرتے رہے اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پر. لیکن انہوں نے اپنے یہ ریٹرن میں کے ساتھ, یعنی جو ہر سال جون سے پہلے داخل کرنا پڑتا ہے ایک گوشوارہ کہ جس کے اندر تفصیل دینی پڑتی ہے ملک سے باہر بینک اکاؤنٹ کی, وہ انہوں نے نہیں دی تھی. تو پاکستان کو چاہیے یہ قانون سازی کرے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اس میں دو طرح کے ہیں, یہ جو حوالہ اور ہنڈی والی بات ہے اس کو تو روکنے کے لیے شاید کچھ اور کرنا پڑے, لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگوں نے پھر حوالے ہنڈی سے پیسہ جاتا ہے امریکہ کے اندر, فرض کیجیے کہ 2,00,000,000 ڈالر آ گئے تو وہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا, وہ کہیں نہ کہیں اس کو بینک اکاؤنٹ میں رکھنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ اس میں کھلا ہوگا. تو اگر یہ قانون ہم پاکستان میں بنا دیا جائے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے لازمی ہے کہ وہ ملک سے باہر بینک اکاؤنٹ کی تفصیل جمع کرائے سی بی آر کو یا کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ اس کو جمع کرائے اور پابندی لگائی جائے کہ وہ جمع کرائے گا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر بعد میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ شخص نے چوری کا پیسہ پاکستان میں, ڈکیتی کا پیسہ امریکہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا, تو پھر پاکستانی حکومت امریکی حکومت سے کہہ سکتی ہے کہ وہ فلاں صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات کریں کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قانون, اس قانون سازی کی فوری طور پر ضرورت ہے کہ پاکستان کو, بلکہ چونکہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے تو اس کے لیے آرڈیننس پاس ہونا چاہیے کہ فوری طور پر یہ قانون بنایا جائے کہ پاکستانیوں کے پاکستان سے باہر بینک اکاؤنٹ جائے اس کی تفصیل ہر سال جمع کرانا لازمی قرار پائے.
ہم ایک کو بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم سیریا کی صورتحال اور امریکہ میں امیگریشن کے بارے میں نئی پالیسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. کو اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے منظر قریشی صاحب, ہیوسٹن سے جناب مسعود عبدالی صاحب اور شکاگو سے جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب ہیں جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے ہے. ہم گفتگو کریں گے شام کے بارے میں. دمشق کی حکومت کی حمایت میں لڑنے والے غیر ملکی ملیشیوں کے ایک کمانڈر نے ایک خبر رساں ادارے رائٹر کو بتایا ہے کہ ڈرون طیاروں نے ان چوکیوں پر میزائل برسائے جو عراقی جنگجوؤں کے زیر استعمال تھیں. شام کے مشرقی علاقے میں کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامی لگ بھگ 40 غیر ملکی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے حملے کا الزام امریکہ پر عائد کیا, لیکن امریکہ نے اس کی تردید کی ہے. منتظر صاحب کیا ہو رہا ہے شام میں؟ اب تو خاصا سبسائڈ ہو گیا تھا وہاں معاملہ.
جی سبسائڈ ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پہلے دیو کے ٹائم لائک چار پانچ سال پہلے تقریباً 14 ایکٹرز تھے ڈفرنٹ جو کہ اسپانسر کر رہے تھے اپنی ملیشیز کو. اب وہ ریلیٹیولی کم دائرے کے ہو گیا. اب ایک روس ہے, سیریا ہے, ایران ہے, اور لبنان سے اگر ہم اگر اس کو سیپریٹ اینٹیٹی لیتے ہیں, ایران کی گروپ کے ساتھ نہیں جوڑتے, تو لبنان کے اندر سے بھی سو رہا ہے, اس طرح سعودیز بھی ہیں. اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ اوور آل سیریا کے اندر کافی حد تک پیس ہو گئی ہے, سوائے سرٹن جو دو تین پاکٹس رہ گئی جس میں کہ ایک جہاں پر کے کرد ہیں اور دوسری جگہ جہاں پر کے اسرائیل اور امریکہ کا اور سعودیز کا انفلوئنس ہے, وہاں پر انریسٹ بھی ہے اور وہاں پر بھی پرابلمز ہیں. یہ جو اٹیک کیا گیا ہے یہ ایکچولی ٹارگیٹ اس لیے کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے اگر ڈینائی کیا ہے تو اس طرح کے جو پہلے اٹیکس کیے جا رہے ہیں ریسنٹلی وہ سارے زیادہ تر اسرائیل کی ایئر فورس تھی وہ کر رہی تھی. یہ پہلا ایسا ڈرون اٹیک ہے جو ابھی تک کسی نے وہ نہیں ایکسیپٹ کیا کہ
کلیم نہیں کیا کسی نے, جی
لیکن انڈیکیشن ظاہر ہے کہ اگر ہم ٹرینڈ لائن یہ دیکھتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اٹیک کون کون کر سکتے ہیں تو ان میں سے ظاہر ہے کہ ایک یا دو ہی رہ جاتے ہیں جو جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے اور جو اس طرح کے اٹیک کر سکتے ہیں. پرابلم اس وقت سیریا میں یہ ہو رہی ہے کہ جو اودو کے ان کے پاس ایسے سسٹم ہیں کہ ڈرون کو ایزیلی شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں رشیا کو, لیکن رشیا جو ہے ایرانین سپورٹڈ ملیشیا کو اس طریقے سے سپورٹ ریسنٹلی نہیں کر رہا, اور یہ ایک درمیان میں نظر آ رہی ہے ڈفرنس آف اوپینین بٹوین ایران اینڈ رشیا, اور وہ رشیا جو ہے پرابلی اپنی جو پالیسی ہے وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایران جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسی وہاں پر رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک وہاں پر جو کشمکش کی صورت ہے, اور اسی وجہ سے ایسے جو ہیں جو ملیشیا کے جو گروپس ہیں ادھر ادھر جو انوالوڈ ہیں لوکل جو انریسٹ کو سبسائڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر اس طرح کا اٹیک کیے جا رہے ہیں, اور اس میں روس جو ہے وہ بھی ایک طرف اتنا روکنے کی کوشش نہیں ان کو کر رہا ہے. ادروائز پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب ان کے باہر سے کوئی جہاز یا کوئی چیز آتی تھی تو ایزیلی ان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے تھے بلکہ وارننگ دے کے ان کو پیچھے پش بھی کرتے تھے, تو اس طرح کے اٹیک نہیں ہو پائے کافی دیر.
اچھا,
اور اب ایسا ہو گیا.
اچھا ظفر بخاری صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہاں پر مشرق وسطی میں جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کا جو رول ہے وہ خاصا لمیٹڈ ہو گیا ہے اور رشینز وہاں پر زیادہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں؟
نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ شام کے اوپر خاص طور پہ جو یہ 2011 کا عرب سپرنگز جب شروع ہوا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پہ کنفلکٹ شروع ہوا ہے, تو اس میں وہاں پر جو میجر گروپ جو ابھرا تھا آئسل سے پہلے وہ کردش فورسز بھی تھیں, اور ان کردش فورسز کی وجہ سے یہ تھا کہ ٹرکش انفلوئنس بھی وہاں پر آیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عراق کی طرف سے جب یہ آئسل جو کہ آئسس جس کو ہم کہے تھے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا, جب یہ لوگ وہاں پر ان کا جب ہولڈ شروع ہوا تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ سیریا میں ایک عجیب قسم کی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی جس میں کہ کردش فورسز ایک طرف تھیں, آئسل ایک طرف تھیں, اس کے علاوہ وہاں پہ مختلف قسم کی ریبل فورسز بھی آ گئیں اور چھوٹے چھوٹے سے کنفلکٹس جو ہیں وہ آپس میں جنم لیتے رہے, لیکن جو میجر ڈومیننٹ فورس رہی وہاں پر وہ اپنا امریکہ کی طرف سے ایک طریقے سے آئسل کی ڈول پالیسی رہی, سپورٹ بھی تھی اور ان کے خلاف جا بھی رہے تھے یہ لوگ. بٹ دوسری طرف ترکی کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس جو تھا وہ بھی وہاں پہ انجیکٹ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سعودی امریکن اور اسرائیلی الائنس کی صورت پہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایران کی اوپن سپورٹ تھی سیرین گورنمنٹ کو, تو اس کو ایکچولی کسی بھی طریقے سے اس سپورٹ کو کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رشیا یقیناً بیچ میں آیا تھا. اور جیسے مظہر صاحب نے بات کہی کہ رشیا نے اتنا اوپنلی آؤٹ آف دی وے جا کے ایران کو سپورٹ نہیں کیا, لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل نے فرنٹ پہ سعودیز کو جس طریقے سے استعمال کیا پورے اس کنفلکٹ کے اندر اور ان کا جو رول رہا اینٹی اسد, یہ ایک بڑی عجیب سی اس نے سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. اور سیریا میں ابھی بھی جو ہے ایک سب سے بڑی جو ٹریجک سچویشن یہی ہے کہ جو کہ مسلم کنٹریز کا ایک خاص طور پہ ہمیشہ سے خاصا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرائبل وارز جو ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اپنے کوئی دماغ سے سوچیں یا سوچیں کہ کنٹری کو ہم کس طرح سیو کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف ڈسٹروئنگ ایچ ادر. تو امریکہ کا رول جہاں تک تعلق ہے اس لحاظ سے نو ڈاؤٹ کہ اس میں تھوڑا سا اس میں یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ جس طریقے سے امریکن پالیسی تھی 2011 میں کہ عرب یہ جو ڈیموکریسی کا جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا کہ آپ دیکھیں کہ ٹونیشیا اور ایجپٹ میں وہاں پہ دونوں ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹاپل ہوئی اس وجہ سے, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسے کہ ایک طریقے سے بالکل ڈیموکریسی آئے گی, لیکن ڈیموکریسی ٹاپ ڈاؤن جو ہے یہ کسی بھی جگہ پر خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ڈیموکریسی ہمیشہ کامیاب وہاں پر ہوگی جو کہ چائنیز ماڈل جن اڈاپٹ کیا تھا جہاں پر کہ سٹی گورنمنٹس کو آپ پہلے جو ہے سب سے پہلے ایمپاور کرتے ہیں, لوکل لیول پر اس سے لوگوں کو ایجوکیشن ہوتی ہے کہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر ہم کیسے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے علاقوں میں ہم کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں.
اچھا آپ نے چائنا ماڈل کا ذکر کیا, یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں مشرق وسطی میں چین کا کوئی رول نظر نہیں آتا, کیا اس نے اپنے آپ کو بالکل اس پالیٹکس سے الگ کیا ہوا ہے اس سچویشن سے؟
دیکھیں چین کا رول بہت عرصے سے عالمی تھیٹر میں جو ہے وہ معاشیات تک, یعنی چین بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چین جو ہے گزشتہ 10-12 سالوں سے کسی بھی ایکٹیو جو دنیا کے اندر تصادم ہے اور کشمکش ہے اس میں وہ حصہ نہیں لیتا, اور اس کا سارا اس کی ساری توجہ جو ہے اپنے معیشت کو ترقی دینے پر ہے, اور اس نے ہر ایک سے تعلقات رکھے ہیں. دیکھیں وہ روس جہاں کی جو جنگ ہے, شام کی جنگ ہے, اس کے جتنے فریق ہیں ان سب سے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مطلب سعودی عرب سے وہ تیل خریدتا ہے, شام کو وہ اسلحہ فروغ کرتا ہے, شام کو سے اس کے دوسرے تعلقات بھی ہیں, روس سے بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے بظاہر اس وقت ٹریڈ وار ہو رہی تھی اس کے باوجود وہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں. تو چین کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے نظریاتی کشمکش سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا. یعنی 50s اور 60s میں جب یعنی کمیونزم کا دور تھا اس دوران جس طرح چین آگے رہا کرتا تھا نظریاتی کشمکش میں, اب چین جو ہے وہاں سے ہٹ کر کے قدم پیچھے ہٹ کر کے اس نے صرف اپنی ترجیح معاشیات کو بنا لیا ہے, اور اسی بنیاد پر وہ اس کا نظریہ تو ہے وہ ایک یعنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے دنیا کے فورم میں, سلامتی کونسل میں, اقوام متحدہ میں, مختلف فورم میں, لیکن وہ عام طور سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پنگے لینے والی اس کی جو طریقہ کار ہے
نہیں ہوتی ہے,
اور وہ مختلف جگہوں پر کسی بھی ملک میں جو کشمکش کی صورتحال ہے اس سے وہ ذرا پیچھے رہتا ہے. اس لیے لگ رہا ہے کہ بظاہر اس کا کوئی رول نہیں ہے شام میں, لیکن اس کا رول ہے اس لیے کہ وہ ایک بڑی معاشی طاقت ہے اور اس کی ضرورت سب کو ہے. یعنی وہاں جتنے لوگ انوالو ہیں اس کشمکش میں, یعنی چاہے وہ سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو یا روس ہو اور ایران ہو, یہ چاروں ممالک جو ہیں وہ یعنی ڈیپینڈنٹ ہیں ایک بڑی حد تک چین کی مصنوعات کے. تو میرا خیال ہے کہ چین جو ہے اپنا وہی رول رکھنا چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے الگ رہے اور اپنی معاشیات کو ترقی دیتا رہے, اور لگتا ہے وہ جو اثر و رسوخ ہے وہ شاید عسکری اثر و رسوخ سے کہیں زیادہ ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ تینوں, میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ جو امیگریشن کا بحران گزشتہ دنوں یہاں پیدا ہوا تھا اور اب اس میں انہوں نے اپنی پالیسی ریورس کیا ٹرمپ صاحب نے, وہ اس کا اب کیا نتیجہ نکلے گا جبکہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے, اور یہ کہ اس بحران کو یا اس سچویشن کو دنیا میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, ایک بریک جس کے بعد گفتگو کرتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. یہ بتائیے ظفر بخاری صاحب کے جو اس وقت تو سچویشن ہے خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے, اس لیے کہ ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ امریکی امیگریشن کے قوانین دنیا کی تاریخ کے کمزور ترین قوانین ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟
نہیں, اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جو بیسس تھا وہ تھا ہی امیگرینٹس کے اوپر, اور یہ دنیا کی واحد نیشن تھی جہاں پر کہ دنیا بھر کے امیگرینٹس نے آ کے جو یہاں کی لوکل پاپولیشن تھی ریڈ انڈینز, ان کو ڈومینیٹ نہ صرف پاپولیشن وائز کیا بلکہ ہر طریقے سے وہ آگے آ گئے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر جو واس گروپ تھا وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو تھے ان کی بہرحال ایک بڑی ڈومیننٹ فورس بن کے یہاں پر اٹھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں اور ہم اگر سینچریز بیک جائیں تو اس میں ساؤتھ امیرکا اور سینٹرل امیرکا اٹ سیلف دا ہول لیٹن امیرکا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا یہاں پر ہونے کے لیے. تو اس میں اب یہ ہے کہ اس میں پرسیپشنز کی جنگ ہے ایک طریقے سے کہ نو ڈاؤٹ کہ امیرکا میں اس طریقے سے بارڈرز جو ہیں وہ کافی ویک رہے خاص طور پہ میکسیکن سائڈ کے اوپر کہ وہاں سے لوگ آ جاتے تھے اور آ کے وہ امیرکا میں کام کرتے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس سے امیرکن اکانومی کو فائدہ بھی ہوا کہ امیرکا کے جتنے بھی وہاں پر یہ فارمز تھے یا یہ ایگریکلچر تھی اس میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ وہی میکسیکن ہوتے تھے جو کہ آج سے میں آپ کو 70s اور 80s کی بات بتا رہا ہوں جو کہ 50 سینٹس این آور پر بھی کام کر دیتے تھے اور پھر وہ اپنا سیزنل ورکر ہوتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے اور کچھ یہاں ٹھہر جاتے تھے. ان دا مین ٹائم ڈیموگرافک پھر ایسے چینج ہونا شروع ہوا کہ 70s میں جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے اور تو وہ آٹومیٹیکلی امریکن سٹیزن بن گئے. اب وہ بچے انہیں امیگرینٹس کے بچے آج ڈفرنٹ پوزیشنز پر امریکہ میں پہنچ گئے ہیں, انہوں نے ایجوکیشن بھی لی ہے, ان میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ آپ ہی دیکھیں کہ امریکن لا میکرز بھی بن گئے ہیں. تو یہ تو وہاں بھی پھر امریکہ میں انہیں لوگوں نے پھر ایک اور قانون پاس کیا تھا وہ تھا ان اکمپنیڈ چلڈرن کے بارے میں کہ وہاں سے اگر بچے آئیں گے تو ان کو ہم فریلی آنے دیں گے. اس کا بینیفٹ بہت ساری فیملیز نے ایسے اٹھایا کہ اب وہ بچوں کے ساتھ وہ اپنا ساتھ آ گئے اور ان کو ٹیمپریری انٹری مل گئی اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہوتے چلے گئے. تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کہ کافی عرصے سے خاص طور پہ لیٹن امریکہ کے ریفرنس سے, ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے ریفرنس سے, جو کہ امریکن کوریڈورز میں یہ بہت زیادہ ایک سینسیٹیو ایشو تھا. اور یہ بہت بڑی ایک ووٹنگ فورس ہے امریکہ میں جو کہ اکولنٹ ٹو آپ سمجھیں کہ افریقن امریکنز کے برابر پہنچ چکی ہے, بلکہ ان سرٹن ایریاز تو انہوں نے ان کو بلکہ سرپاس کر دیا ہے.
اچھا
تو اس کی بیس کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹینڈ تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم بچوں کی پالیسی رکھتے ہیں لیکن ہم فیملیز کو ساتھ نہیں آنے دیں گے, جس طرح کہ فیملیز ایکسپلوئٹ کر رہی تھی کہ جناب والا کہ جی ہم. اور زیادہ تر اگر ہم دیکھیں امریکن امیگریشن جو ہے اس کے اندر ان ملکوں سے کم امیگریشن ہوئی ہے جہاں پر کہ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. زیادہ تر امیگریشن یہاں پر انہیں ملکوں سے ہوئی ہے جہاں پر کہ امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, جس میں کہ میکسیکو سے لے کے پیناما, کوسٹاریکا, اس قسم کی کنٹریز ہیں.
اچھا یہ مسعود عبدالی صاحب, یہ جو پالیسی ریورس ہوئی ہے جو بچوں کو لیا جا رہا تھا اب ان کو واپس کیا جا رہا ہے اور ان کو اس پالیسی کو ریورس کیا گیا ہے, صدر ٹرمپ نے اپنی پالیسی کو ریورس کیا ہے, کیا یہ جو چونکہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے, یہاں پر سینٹ کے اور کانگریس کے انتخابات ہونے والے ہیں, کیا اس کا سبب آپ سیاست کو سمجھتے ہیں؟
یقیناً ہے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے جو اسی قانونی پہلو پہ خاصی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہمارے ماہر
زفر نے.
دیکھیں اس مسئلے کے دو پہلو, ایک ہے قانونی اور آئینی اور دوسرا ہے اخلاقی اور انسانی. قانونی اور آئینی اعتبار سے تو بالکل یہ طے بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کسی بھی غیر ملکی ملک میں بلا ویزا داخل ہونا جرم ہے, یعنی اس میں ساری دنیا کا یہ قانون ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ وہی موقف ہے جو اٹارنی جنرل جیف سیشنز کا ہے یا صدر ٹرمپ کا ہے. لیکن اس کا اخلاقی پہلو بھی ہے, اس لیے کہ ملک میں داخل ہونا ایسا ہی جرم ہے جیسے آپ ایکسپائرڈ ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی چلا رہے ہو یا آپ 15 اپریل کو ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرائیں, یہ جرم تو ہے لیکن یہ چوری ڈکیتی اور جیسا جرم نہیں ہے, یہ ایسا گھناؤنا جرم نہیں ہے جو ہوتا ہے. اسی طرح وہ غیر ملکی شہری کیوں آ رہا ہے؟ اگر وہ خالی آ رہا ہے ملک کے اندر جاب تلاش کرنے کے لیے یا وہ اسمگلنگ کے لیے آ رہا ہے, اسمگلنگ کے لیے تو پھر وہ ایک جرم ہے. اب تو مسئلہ سارا کا سارا یہ ایک اور بہت بڑا کہ دیکھیں جو معاشی تفاوت ہے, یعنی ایک طرف دنیا کا امیر ترین ملک ہے یعنی امریکہ جہاں دنیا کی ساری سہولت میسر ہے اور صرف چند سو میل کے فاصلے پر, یعنی یہ جو ممالک ہیں ہنڈراس, پیرو, ایکوڈور, کولمبیا, وینزویلا, السلواڈور, یہ سارے ممالک وہ ہیں جہاں پر یعنی بنیادی سہولت سے محروم ہے. اب ابھی دیکھیں ابھی بھی تازہ ترین بات ہے, وینزویلا میں 45% بے روزگاری ہے اور اور اسکولوں میں تو یہ ہوتا ہے, اور جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. ویزویلا میں اسکول بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اساتذہ کی فیس دینے کی. ابھی جو خاتون آپ نے دیکھا ہو جو ٹائم میگزین پہ جس کی بچی کی تصویر آئی ہے سانڈرا سانچیز, اپنی ڈھائی سالہ بچی کے ساتھ وہ تین مہینے کے دوران ہنڈراس سے وہ چلی تھی, تین مہینہ اس میں اس نے کہا کئی ہفتے وہ پیدل چلی ہے. اندازہ کریں کہ 25-26 سال کی لڑکی ڈھائی سال کے بچی کو گود میں لے کر کے چلیے, تو وہ سارے خطرے لے کر کے وہ یہاں پر آ رہے. اس کی وجہ ہے کہ اتنا فرق ہے اس میں, اس کے پاس بنیادی سہولت میسر نہیں, وہ کیا کرے. اس سلسلے میں میں صرف ایک دو بات اور کروں گا. جمی کارٹر نے 1976 میں کہا تھا کہ امریکہ کا امیج کائنڈ اور جینٹل امریکہ کا ہونا چاہیے, یعنی رحیم و بردبار امریکہ. اسی طرح ابھی ایک بات یہ کہی جا رہی ہے, اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کا امیج, یعنی اب امریکہ جو ہے وہ غیر ملکی تارکین کے وطن سے برتاؤ کے معاملے میں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے سب سے کھڑا ہو گیا. یہاں ایگزیکٹلی وہی سلوک ہو رہا ہے تارکین وطن کے ساتھ جو ان ملکوں میں ہو رہا ہے. اب اس میں ایک اور بات جو کہی, جیسے کل برنی سینڈر صاحب نے کہی کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ 25 ارب ڈالر سے وہ دیوار تعمیر کریں. اس 25 ارب ڈالر سے دیوار بنانے کے بجائے کہ سرمایہ کاری کی جائے ان ملکوں میں, اس کے ذریعے وہاں پر ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں ان کے گھروں کے قریب, اسی پیسے سے وہاں پر جو ہے طبی اور تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں, تو پھر یہ وہ لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ بلا وجہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک نہیں جاتا, یہ بیچارے مجبور ہیں اس لیے آ رہے ہیں. اور پھر جو آپ کے سوال جو تھا کہ سیاست سے کیا اثر پڑے گا, اس کے لیے تو واقعات موجود ہیں کہ امریکہ کے جو وزیر اندرونی سلامتی ہیں ڈی ایچ ایس کی کرسٹن نیلسن, وہ میکسیکن ریسٹورینٹ سے ان کو نکلنا پڑا, اس لیے وہ گئی تھیں اور اتنے زیادہ لوگ نعرے لگے چلے گئے. کل فلوریڈا کے سینیٹر روبیو جو ہیں وہ خود بھی اسپینش نژاد ہیں, وہ تقریر نہیں کر سکے اپنے ٹاؤن ہال کے اندر کہ لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا. اسی طرح ٹیکساس کے جو سینیٹر ہیں ٹیڈ کروز دہائی یعنی اگینسٹ تھے وہ پہلے امیگریشن کے, اب وہ عالم یہ کہ خود ہی جا کے کیمپوں کا دورہ کر رہے ہیں. تو یہ دباؤ جو ہے سیاسی دباؤ اس قدر سخت ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو ریاستیں خاص طور سے ٹیکسس اور فلوریڈا اور یہ کیلیفورنیا اور اریزونا, اس کے اندر تو بہت زیادہ اس کا اثر محسوس ہوگا. اور یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے صدر صاحب کی, وہ بھی وجہ یہی کہ خود ان کے اوپر اندرونی دباؤ ہے کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں.
اچھا آپ نے بات امیج کی, منظر قریشی صاحب آپ ظاہر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے, یہ جو پالیسی تھی جو گزشتہ دنوں یہاں پر ہوا کہ بچوں کو لیا جا رہا تھا, اور اب امیگریشن پالیسی کے بارے میں کانگریس بھی قوانین منظور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ٹرمپ صاحب نے اپنی پالیسی کو ریورس کیا ہے, اس کو دنیا میں کس طرح سے دیکھا گیا؟
یورپین جو ہیں لوگ انہوں نے اس کو بہت, حالانکہ یہاں پر بھی یہ کافی ایشو چل رہا ہے امیگریشن سے ریلیٹ کر کے, لیکن اس کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھا گیا. امریکہ کا پرسپشن جو ہے جو کہ پچھلے 70 سال میں جو بلڈ کیا گیا تھا وہ ایک دم سے ہی کافی کوشچنیبل بن گیا, اور ہر ایک چیز اب امریکہ کی وہ اسی تناظر سے دیکھنا شروع کر دیا یہاں پر لوگوں نے. یہ ایک ان کو اب اس کو پر میرے خیال میں کہ اس کا کسی طریقے سے اس کو امپروو کرنا پڑے گا امریکہ کو, اور جس طریقے سے ایک امیج تھا امریکہ کا کہ وہ لیڈ کر رہا ہے باقی دنیا کے لبرل مائنڈ سیٹ کو اور اس ایسی چیزوں جو ہیومن رائٹس سے جو ریلیٹ کرتی ہیں, وہ سارا ہی ایک دم سے کرمبل کر کے نیچے آ گیا, اور اب سارا یورپ کے اندر جو یورپینز ہیں وہ اس کو ہر لیول کے اوپر کریٹیسائز کر رہے ہیں. ایون گورنمنٹ سے لے لیں آپ یا نجی محفلوں میں لے لیں یا کہیں پر بھی کوئی سیمینار وغیرہ کے پر, جو ایک کہنا چاہیے کہ ٹارگیٹ مل گیا سب کو امریکہ کہ اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ امریکہ کی طرف.
مگر منتظر صاحب جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یورپی ملکوں کو دیکھیں تو اکثر یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ اس سے زیادہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں, وہ کس منہ سے؟ جی
جی یہ بات میں کہہ رہا تھا, یہ پرسپشن کی بات ہے کیونکہ ایگزیکٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ خود بھی یہاں پر یورپین کنٹریز میں ایسا ہی ہے, لیکن وہ چند چھوٹے ملک ہیں جس طرح کہ آسٹریا ہو گیا اور بلغاریا, وہ ملک ہیں جن کو کہ مین یورپ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جو امیر یورپ کا ہے جس میں کہ آپ ناردرن اسٹیٹ لے لیتے ہیں جن میں کہ ناروے اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, سویڈن ہو گیا, اور اگر آپ فرانس لے لیں برطانیہ لے لیں, یہاں پر جو ہے وہ ایک سافٹ ہارٹ ان کے لیے ہمیشہ ریفیوجیز کے لیے رہتا ہے, حالانکہ یہ ملک ان کو ایبزارب بھی کافی کر رہے تھے. آلدو کہ جرمنی کے اندر اس وقت رائٹ ونگ کا جو زور چل رہا ہے وہ ایک پالیٹکس کی اور ریزن ہے کہ یہاں جب بھی الیکشن آتے ہیں تو سب سے ایزی ہوتا ہے ان پارٹیز کے لیے جن کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ امیگریشن کو لے کے, تو اس پہ شور مچاتے ہیں, اس کے بیس کے اوپر وہ ووٹ لے لیتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی کوئی سچویشن بچوں سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں, اگر ہمیں یاد ہوگا
کہ جب پچھلے دنوں جب پرابلم ہوا تھا ایک سیرین بچہ ایک اس کے اوپر مل گیا تھا بیچ کے اوپر, تو پورے یورپ کو اس نے لٹرلی ہلا کے رکھ دیا تھا. ایسا ہی امیج جو ہے یہ جو امریکہ کی جیل کے اندر جو انہوں نے دیکھا اور جو میڈیا نے جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا, although کہ دے ور ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ آن پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, ان کو کریٹیسائز کی جا رہا تھا, لیکن وہ امیج جو تھا پورے امریکہ کا ہی اس کی وجہ سے خراب ہوا. اب میرے خیال میں کافی ٹائم لگے گا اس کو
بہتر بنانے. بہت شکریہ جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب, جناب عبدالی صاحب اور جناب بندر قریشی صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مہینے میں ملائیشیا کے انتخابات میں جو حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں ان سے نہ صرف ایک نئی مخلوط حکومت کی تشکیل دیکھنے میں آئی ہے بلکہ اس کا مطلب ذرائع ابلاغ کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے پہلے بیشتر سابقہ حکومت کے کنٹرول میں تھے. ملائیشیا سے وائس آف امریکہ کے لیے پیٹر لنگ جایا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیوز سائٹ ملیشیا کینی میں اس بارے میں جوش و خروش پایا جاتا ہے کہ ملیشیا میں پریس کی آزادی کی نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے. اخبار کے مدیر اعلیٰ کہتے ہیں,
I am pretty optimistic that you know somehow things will be different.
میں پر امید ہوں کہ اب کسی نہ کسی طور چیزیں مختلف ہوں گی, لیکن بہرحال ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. مئی کے انتخابات کے نتیجے میں تبدیلیوں کا ابھی آغاز ہوا ہے. 60 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جب ملائیشیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اس کے بعد سے اس الیکشن میں اپوزیشن کی یہ پہلی جیت ہے. عشروں سے ملک میں ذرائع ابلاغ بیشتر سرکاری کنٹرول میں تھے. وہ سیاسی پارٹیوں اور بڑے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے اور بہت سے بڑے اخباری اور نشریاتی ادارے سرکاری ملکیت میں تھے. حکومت نے ملیشیا کینی جیسے نیوز کے غیر جانبدار اداروں کے لیے جو سرکاری پالیسی پر نہیں چلتے تھے حالات مشکل بنا رکھے تھے. اخبارات رسالوں اور نشریاتی اداروں کے لیے لائسنس حاصل کرنا دشوار تھا. یونیورسٹی آف نوٹنگھم ملائیشیا سے منسلک گیا تھیری وینکٹ سوارن کا کہنا ہے,
It was definitely, you know, outright censorship because the government could say to and would say to the
president. یہ یقیناً کھلم کھلا سینسرشپ تھی, اس لیے کہ حکومت یہ کہہ سکتی تھی اور کہتی تھی کہ اشاعتی اور نشریاتی ادارے کیا چھاپیں یا نشر کریں. مثال کے طور پر سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزامات کی خبروں کو ذرائع ابلاغ میں اکثر کم اہمیت دی جاتی یا سرے سے رد کر دیا جاتا. نتیجتاً بہت سے ووٹرز ملائیشیا کینی جیسے ذرائع سے رجوع کرتے.
People do generally do not trust the mainstream media before the general election, right? And
عام انتخابات سے پہلے لوگ عموماً بڑے ذرائع ابلاغ پر یقین نہیں کرتے تھے اور وہ صحیح خبروں کے لیے انٹرنیٹ پر متبادل میڈیا کی تلاش میں ہوتے تھے. نئی مخلوط حکومت نے اپنے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے ان میں آزادی اظہار کا معاملہ شامل تھا, لیکن یہ ابھی غیر واضح ہے کہ وہ اس کی پاسداری کہاں تک کریں گے. موجودہ وزیر اعظم مہاتیر محمد اس سے پہلے 1981 سے 2003 تک اس منصب پر فائز رہ چکے ہیں، اور یہ ایسا دور تھا جب میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں تھے۔ ملیشیا کینی کے مدیر اعلی اسٹیون گین کہتے ہیں،
It's pretty ironic, isn't it? I mean, you know, the fact that you have a prime minister now who, you know, who during his first, you know, stint as prime minister is never known to be, you know, friendly to the media, definitely an enemy of the press.
یہ کتنی ستم ظریفی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اب ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو اپنے پہلے دور میں وزیر اعظم کی حیثیت میں کبھی بھی میڈیا کے دوست نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ یقینی طور پر پریس کے دشمن تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ الیکشن جیتنے اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہیں آزاد اور غیر جانبدار میڈیا سے مدد ملی۔ ملیشیا کینی کا خیال ہے کہ نئی حکومت کے دور میں بھی اتنی ہی مشکلات ہوں گی جتنی کہ پہلے تھیں، اور یہ کہ ملیشیا میں پریس کے لیے کس قسم کا ماحول بنے گا وہ ایسی کہانی ہے جو فی الوقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے۔